الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله تعالى بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو لهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام دوستو بزرگو اور بھائیو اللہ جل جلالہ من والہو کا احسان و کرم ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو دین اسلام کی دولت سے نوازا ہے مالا مال فرمایا ہے دین اسلام زندگی کے تمام پہلوؤں کو گھیرا ہوا ہے کہ انسان کا بہت ساروں سے رشتہ ہے اور ہر رشتے کا حق ادا کرنا ضروری ہے. ہر انسان کا اللہ سے رشتہ ہے, اللہ کے رسول سے رشتہ ہے, ماں باپ سے رشتہ ہے, بھائی بہنوں سے رشتہ ہے, ایسے ہی بہت سارے اس کے اقارب ہیں, رشتہ دار ہیں, پڑوسی ہیں, ملنے جلنے والے ہیں, تعلقات تعارف والے ہیں, ساتھ زندگی بسر کرنے والے ہیں, اور بہت سارے وہ ہیں جو بعد میں دنیا میں آنے والے ہیں, آئیں گے. اسلام نے ایسا پاکیزہ دستور اور ایسا پاکیزہ طریقہ دیا ہے کہ جس میں سب کے حق کے ادا کرنے کی فکر کی جا سکے. اللہ جل شانہ کے حق کے ادا کرنے کے لیے عبادت, کہ اللہ کے سامنے عبادت کی جائے, اللہ کا حق ادا کیا جائے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر بیٹھے ہوئے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو پکارا, یا معاذ. حضرت معاذ نے جواب دیا, لبیک یا رسول اللہ, حاضر ہوں اللہ کے رسول, آپ کے ساتھ ہی بیٹھا ہوں, آپ کے بدن سے بدن لگا ہے. پھر ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا, یا معاذ. حضرت معاذ نے پھر جواب دیا, لبیک یا رسول اللہ. تیسری دفعہ پھر پکارا, یا معاذ. حضرت معاذ نے جواب دیا, لبیک یا رسول اللہ, اللہ کے رسول آپ کے ساتھ آپ ہی کی سواری میں بیٹھا ہوا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے پوچھا کہ معاذ, تمہیں معلوم ہے اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ, کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ حضرات صحابہ ہمارے جیسے نہیں تھے, ہم لوگوں کی عادت یہ ہے کہ نہ جانتے ہوئے بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں. بہت ساری چیزوں میں جانکاری نہیں ہوتی, علم نہیں ہوتا, ادھورا علم ہوتا ہے, ادھوری جانکاری ہوتی ہے, کبھی کبھی معلومات ہوتی ہی نہیں ہے, لیکن بولنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور ہر جگہ بولنا شروع کر دیتے ہیں. صحابہ کا یہ معمول نہیں تھا. حضرت صحابہ نے پوری زندگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی جواب دیا ہے, اور یہ چیز ہمیں بھی سیکھنے کی ہے کہ ہم بھی یہ سیکھیں. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی نے جواب میں عرض کیا, اللہ و رسولہ عالم, نبی جی ہمیں کیا معلوم, ہم تو نادان لوگ ہیں, اللہ جانتے ہیں, اللہ کے رسول جانتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کے سامنے ہم کیا بولے ہیں؟ اللہ جانتے ہیں, اللہ کے رسول جانتے ہیں. یہ صحابہ کا معمول تھا, چھوٹے سے لے کر بڑے تک, شروع سے لے کر آخر تک, جی سادے سے سادے سوال پر بھی یہی جواب دیتے تھے. حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا, جنرل نالج کا سوال تھا, ایو یوم ہذا, آج کون سا دن ہے؟ جمعہ کا دن تھا, سب کو پتا تھا جمعہ ہے. صحابہ نے کہا, اللہ و رسول عالم, رسول اللہ ہمیں نہیں معلوم, اللہ رسول جانتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, ایو شہرین ہذا, کون سا مہینہ ہے؟ حج کرنے کے لیے آئے ہیں, ذوالحج کا مہینہ ہے, لیکن جواب میں ذوالحج نہیں کہا, کہا اللہ و رسول عالم, اللہ رسول جانتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, ایو بلدن ہذا, ہم کس شہر میں, کس بستی میں ہیں, کون سی جگہ میں ہیں؟ معلوم ہے حج کرنے آئے ہیں, میدان عرفات میں ہیں, لیکن صحابہ نے جواب میں کہا اللہ و رسول عالم. جی جنرل نالج کا سوال ہے, لیکن اس پر بھی جواب ہے اللہ و رسول عالم. اس کو کہتے ہیں طلب, کہ شوق. آدمی کچھ لینے کے لیے بیٹھا ہے, اندر طلب ہے. برتن جب خالی کر کے بیٹھیں گے تو برتن بھرے گا, بھرا برتن لے کے بیٹھیں گے تو اوپر سے بہ کے نکل جائے گا. تو صحابہ ہمیشہ خالی برتن لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے, اس لیے صحابہ کا برتن بھر جاتا تھا. اور ہم جہاں بھی جاتے ہیں بھرا برتن لے کے جاتے ہیں, इसलिए ऊपर से बह के निकल जाता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का बंदों पर हक और बंदों का अल्लाह पर हक यह है, अल्लाह का हक बंदों पर यह है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करें, अल्लाह के साथ किसी को साझी न बनाएं, अल्लाह के साथ किसी की शिरकत न करें, वो तने तन्हा अकेला है, हम उसको उसकी ताकत कुदरत उसकी शानो शौकत उसके जलालो जबरूत उसकी इज्जत व कहर में उसको अकेला समझा जाए, यकीन किया जाए और ये दिल से माना जाए। हम दिल के यकीन के साथ इंसानी जिंदगी का अमल भी ऐसा हो जिससे ये जाहिर हो, जिससे पता चले कि रुख कहीं और नहीं है, झुकाव की कहीं और नहीं है, किसी और की तरफ झुकाव नहीं है, अल्लाह ही की तरफ झुकाव है, माल की तरफ झुकाव नहीं है, ओहदे की तरफ झुकाव नहीं है, असबाब की तरफ झुकाव नहीं है, झुकाव सिर्फ एक अल्लाह की तरफ है कि वही सारी ताकतों का मालिक, वही सारे खजानों का मालिक है। और दूसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया जब बंदा अपना हक अदा कर देगा तो अल्लाह पर बंदों का हक यह है कि अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए और उनको जन्नत में दाखिला अता फरमाए। तो बुजुर्गो इस्लाम अल्लाह का हक भी बताता है, रसूल का हक भी बताता है, माँ बाप का हक भी बताता है, बीवी बच्चों का हक भी बताता है, रिश्तेदारों और पड़ोसियों का हक भी बताता है, आम इंसानों का हक भी बताता है। कुरान पाक की तफसीली आयत है जिसमें हर एक के हक को बताते हुए अल्लाह ने बहुत तफसील से वअबुदुल्लाह वला तुशरिकु बिही शैअन वबिलवालिदैनि एहसाना, इस आयत में अल्लाह ने सब के हुकूक बताए हैं, यहां तक के राह चलने वाले मुसाफिर का हक भी इंसान पर बनता है। तो जब दीन इस्लाम में इन सब बातों की तरगीब दी गई और खास तौर से अल्लाह जल्ले शानहु ने अल्लाह के दिए हुए माल को खर्च करने की तरगीब दी, कुरान की पहली आयत में ईमान और अहले ईमान का तज़किरा करते हुए अल्लाह ताला ने बताया अल्लज़ीना युमिनूना बिलगैब व युकीमूना सला व मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, फरमाया मुत्तकी कौन है, जिनके लिए अल्लाह ने एक किताब उतारी है और जिनकी हिदायत का सामान अल्लाह ने इस किताब के अंदर रखा है। तो अल्लाह ताला ने बताया गैब पर यकीन रखने वाले, नमाज कायम करने वाले और अल्लाह के दिए हुए माल को खर्च करने वाले, कि मिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, अल्लाह ने जो कुछ दिया उसको राह खुदा में खर्च करने वाले हैं। तर इन्फाक अल्लाह के राह में खर्च करने की तरगीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, अल्लाह ताला ने दी। कुरान पाक की बहुत मशहूर आयत है, चौथे पारे की पहली आयत है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुन्फिकु मिम्मा तुहिब्बून, अल्लाह जल्ले शानहु ने पूरी ताकत के साथ में फरमाया कि नेकी को तुम उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते जब तक कि अपनी पसंदीदा चीज, चहेती चीज, अपना पसंदीदा सामान, चहेता सामान जिससे तुम्हें लगाव हो गया, जिससे तुम्हें ताल्लुक हो गया, उसको अल्लाह के लिए खर्च जब तक नहीं करोगे उस वक्त तक तुम नेकी को नहीं पहुंच सकते। यह आयत हजरत सहाबा पर उतरी थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयत पढ़ के सुनाई तो हजरत सहाबा बैठ के गौर करने लगे कि हमें सबसे पसंदीदा चीज कौन सी है, और सहाबा ने अपनी पसंदीदा चीज रसूलुल्लाह के बारगाह में लाके पेश की। मशहूर किस्सा है हजरत अबू तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते और खास सहाबा में से हैं। हजरत अबू तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक बाग था जिसमें एक कुआं था जिसको बीरे हा कहा जाता है, मीठे पानी का कुआं था। मीठा पानी आम तौर से आसानी से पुराने जमाने में दस्तियाब नहीं होता था, सहूलत से नहीं मिलता था। तो वो मीठे पानी का एक कुआं था और घना बाग था, उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीठा पानी पीने के लिए भी, कभी ठंडी हवा लेने के लिए भी, खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ ले जाते, वहाँ आराम करते, वहाँ आप थोड़ी देर राहत उठाते थे। तो अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला ने सोचा और देखा कि मेरा सबसे पसंदीदा माल कौन सा है, मुझे सबसे चहेती चीज कौन सी है। तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आके अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, ये मदीना तय्यबा के ये इहाते में जो मेरा बाग है, बड़ा बाग है और वो घना बाग है, उसमें खजूर के बहुत सारे दरख्त हैं, वो बाग मुझे बहुत पसंद है और कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुन्फिकु मिम्मा तुहिब्बुन, कि जब तक अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह के लिए खर्च नहीं करोगे उस वक्त तक नेकी को नहीं पा सकोगे, अल्लाह की रजा और खुशनुदी को नहीं पा सकोगे। इसलिए मैंने फैसला किया है कि ये बाग मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं और आपके जरिए से ये अल्लाह के दरबार में देना चाहता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी का इजहार फरमाया, बख़िन बख़िन, जब खुश हो जाते थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे बख़िन बख़िन जी। ये अरबी का लफ्ज है जी। हमारे उस्ताद हजरत मुफ्ती अशरफ अली साहब रहमतुल्लाहि अलैह अमीर शरीयत ने बुखारी शरीफ पढ़ाते हुए अपने उस्ताद का हवाला देकर उन्होंने इसका तर्जुमा किया था, बख़िन बख़िन का तर्जुमा किया, बहुत खूब कि रसूलुल्लाह ने खुश होकर फरमाया बहुत खूब मालुन राबिहुन, फरमा बड़ा बेहतरीन माल है, बड़ा उम्दा माल है, बहुत नफा बख्श माल है, बहुत ही शानदार चीज है जिसको तुमने अल्लाह के दरबार में पेश किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमा कर अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया, ये तुमने तो दे दिया है, हमने कबूल कर लिया, अब क्या करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने रिश्तेदारों में ये सारे का सारा तकसीम कर दो, तुम्हारे जितने रिश्तेदार हैं उन रिश्तेदारों में ये माल तकसीम कर दो। अबू तलहा रजी अल्लाह तआला ने उस माल को ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अपने रिश्तेदारों में तकसीम फरमा दिया। ये एक वक्फ की शक्ल थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये अबू तलहा ने माल पेश किया, रसूलुल्लाह ने कबूल फरमाया और उसके मनफात को, उसका जो फायदा था उस फायदे को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों में रिश्तेदारों में तकसीम फरमा दिया। तो ये वक्फ की एक शक्ल है जो शरीयत इस्लामिया में अल्लाह ताला ने जी बाकी रखी है और इसका एक नया अंदाज दीन इस्लाम में शुरू हुआ। उलमा ने लिखा है ये सबसे पहला वक्फ तो खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, ये हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के लिए जगह खरीदी सहलो सुहेल दो यतीम बच्चों से। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला जब मक्कतुल मुकर्रमा से निकले तो जो कुछ अपना सरमाया था वो सारे का सारा सरमाया हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अपने साथ लेके निकले और रास्ते में पता नहीं कब कौन सी जरूरत पेश आए, इसलिए अबू बकर ने घर में मक्के में कुछ नहीं छोड़ा, सब का सब साथ लेके निकल गए। हजरत अबू बकर के निकलने के बाद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के वालिद जिन्होंने अभी इस्लाम कबूल नहीं किया था अबू कुहाफा, वो अपने बेटे के घर आए तो बड़ी बेटी हजरत असमा घर में थी। हजरत जी ख्वाजा अबू कुहाफा जो हजरत अबू बकर के वालिद थे, उन्होंने बेटी से अपनी पोती से कहा कि बेटी मेरा अंदाजा है कि तुम्हारे बाप गए हैं और जाते हुए सब साथ ले गए होंगे, उन्होंने घर में कुछ नहीं छोड़ा होगा। हकीकत भी यही थी कि अबू बकर जाते हुए सब कुछ ले गए थे, घर में कुछ नहीं छोड़ा था। لیکن حضرت اسماء کا یقین، حضرت اسماء کی ہمت، حضرت اسماء کا اللہ کی ذات پر بھروسہ، یہ دیکھنے کی چیز ہے. اپنی حاجت کو، اپنی ضرورت کو اپنے دادا کے سامنے بھی نہیں بیان کیا، ہم اپنے دادا سے بھی اپنی حاجت ذکر نہیں کی. یہ نہیں کہا دادا جان ابا سب کچھ لے کے گئے ہیں، پتہ نہیں کتنے دن ہمیں مکے میں رہنا پڑے اور اس زمانے تک ہمارے پاس کچھ بچا نہیں ہے، اس لیے آپ کچھ ہمارا خیال رکھ لیں، ہمارے کھانے پینے کا انتظام کر دیں. یہ نہیں کہا. حضرت اسماء دوڑی ہوئی گئیں، چند پتھر کے ٹھیکرے لا کر اس محراب میں جہاں حضرت ابوبکر پیسے رکھتے تھے، وہ پتھر کے ٹھیکرے جمع کیے، اس کے اوپر موٹا کپڑا اڑایا، اپنے نابینا دادا کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر لے کر آئیں، اور اس کپڑے پر ہاتھ گھما کے دادا سے کہا دادا جان پورا نہیں لے کے گئے ہیں، بہت کچھ چھوڑ کے گئے ہیں. وہاں تو پتھر کے ٹھیکروں کے سوا کچھ نہیں تھا. تو حضرت ابوبکر جاتے ہوئے سب کچھ لے کے نکلے تھے، سارا مال اپنے ساتھ لے کے نکلے، راستے میں خرچ کیا. مدینہ طیبہ پہنچے، قبا میں ایک ہفتہ ٹہرے رہے، قبا کے بعد مسجد نبوی کے پاس مدینہ طیبہ آئے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں رکے. پھر حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے قریب وہ سہل اور سہیل دو یتیم بچوں کا ایک جی اونٹ باندھنے کا ایک باڑا تھا، اس کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا یہ کس کا ہے، پتا چلا یتیم بچوں کا ہے. ان کو بلا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دونوں بچوں نے کہا رسول اللہ ہماری جان آپ پر فدا ہے، یہ مال کیا حیثیت رکھتا ہے، یہ آپ کے لیے ہماری طرف سے ہدیہ ہے، قبول فرما لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی مجھے آپ کا ہدیہ نہیں لینا ہے، بلکہ اس زمین کو مجھے قیمتاً خریدنا ہے. آپ نے قیمتاً خریدنے کا ارادہ فرمایا، قیمت طے فرمائی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی طرف سے جو پیسہ لائے تھے رسول اللہ کو ہدیتاً پیش فرمایا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کا ہدیہ قبول فرمایا، اور سہل و سہیل کو وہ قیمت زمین کی ادا کی، اور زمین کی قیمت ادا کر کے وہ زمین خرید کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کو مسجد نبوی کے لیے وقف فرمایا. مسجد نبوی کی جو زمین ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وقف شدہ زمین ہے. پھر وہ بڑھتی چلی گئی، اس کو وسیع کرتے چلے گئے، آج بہت وسیع ہو گئی ہے. اسی مسجد نبوی کا جو حصہ ہے جی، جو آج کی مسجد نبوی بنی ہوئی ہے، اس مسجد نبوی کے کونے میں باب الملک فہد، جو بڑا دروازہ جہاں سے عام طور سے لوگ آتے جاتے ہیں، اسی باب الملک فہد کی طرف اندر داخل ہوتے ہوئے بائیں جانب جی عام طور سے وہ جی قالین بچھی رہتی ہے، وہاں بہت سارے لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور وہ قالین اٹھا کے دیکھتے رہتے ہیں. وہاں ایک جگہ پر وہ بیر ہا ہے، حضرت ابو طلحہ کا جی وقف کیا ہوا باغ ہے، اور اس باغ کی وہاں ایک نشانی ہے کہ گول نشانی انہوں نے لگائی ہے، اور اس نشانی پر انہوں نے وہ جی قالین عام طور سے بچھا کے رہتے ہیں. تو عام طور سے بہت سارے لوگ جا کے وہاں تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیرحا میں بیٹھا کرتے تھے، تو سنت کے ادا کرنے کے لیے وہ لوگ جی عام طور سے بہت سارے وہاں جا کے بیٹھتے ہیں، وقت گزارتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. تو پرانے زمانے میں، رسول اللہ کے زمانے میں، جو بیرحا مدینے کے جی کنارے پر تھا، اب وہ مسجد نبوی کے اندر داخل ہو چکا ہے. تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالی نے وقف فرمایا. ایک اور صحابی آئے، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اپنا باغ اللہ کے لیے دینا چاہتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سادے سے جملے ارشاد فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حبس الاصل وسبل الثمر، حبس الاصل وسبل الثمر. حبس الاصل کے معنی اصل جو باغ ہے اس کو باقی رکھو، اور اس کے اندر جو پھل نکلتا ہے اس پھل کو راہ خدا میں خرچ کرتے رہو، کہ اس کا جو پھل ہے اور جو سمرا ہے آمد ہے اس کو راہ خدا میں وقف کر دو, اور جو باغ ہے وہ اپنے ہی پاس رکھنا, کہ وہ اب تمہاری ملکیت سے نکل گیا, اب وہ اللہ کی ملکیت میں چلا گیا. تو وقف یہ اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ ہے, اور الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک میں بلکہ جی دنیا کے مختلف حصوں میں مسلمانوں نے بے شمار اوقاف کیے ہیں. جانے والوں نے اللہ کا دیا ہوا مال راہ خدا میں خرچ کیا, اس کے منفعت کو باقی رکھ کر کبھی اپنے رشتہ داروں پر, کبھی عام مسلمانوں پر, کبھی غربا پر, کبھی مسلمانوں کے ہر طبقے پر, مالدار اور غریب پر, جی زمانے کی ضرورت کے اعتبار سے جس لوگوں نے مسلمانوں نے ماشاءاللہ اوقاف کیے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث, انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا سلسلہ عمل بند ہو جاتا ہے. جب تک زندہ ہے وہ عمل کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, صدقہ خیرات کرتا ہے, قرآن کی تلاوت کرتا ہے, تسبیح پڑھتا ہے, دعائیں مانگتا ہے, تو یہ عمل کا سلسلہ جاری رہتا ہے. لیکن سانس کی ڈور جیسے ہی کٹے گی اب عمل کا سلسلہ بند ہو گیا, اب عمل کا راستہ بند ہو گیا, اب سبحان اللہ نہیں پڑھ سکتا, الحمدللہ نہیں پڑھ سکتا, دعائیں نہیں مانگ سکتا, قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا, روزے نہیں رکھ سکتا, نمازیں نہیں پڑھ سکتا, کیا کرے؟ تو کیا اس کے بعد عمل کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے؟ ثواب کے حاصل کرنے کے لیے کوئی طریقہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, ہاں عمل کے حاصل کرنے, ثواب کے پانے کے لیے تین راستے ہیں, ان تین راستوں سے تم ثواب پا سکتے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما صدقت جاریت, ایک صدقے جاریہ ہے, یہ کوئی صدقے جاریہ کر دو, مسجد بنا دو, مدرسہ بنا دو, کوئی مسافر خانہ بنا دو, کسی جگہ پر سبیل لگا دو, پانی کی سبیل لگا دو کہ گزرنے والے لوگ وہاں پانی پی کے گزر سکیں, کسی جگہ پر سائے کا انتظام کر دو کہ لمبی مسافت میں جی گزرنے والے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کر ذرا سایہ لے کر سستا کے گزر سکیں. ایسے الگ الگ راستے ہیں, طریقے ہیں, ان طریقوں سے تم صدقے جاریہ کر سکتے ہو. کہ یہ صدقے جاریہ کرو گے تو جتنے زمانے تک, جیسے مسجد بنائی قیامت تک مسجد باقی رہے گی اور قیامت تک لوگ وہاں نمازیں پڑھیں گے, تو تمہیں نمازوں کا اجر و ثواب ملتا رہے گا, اور یہ صدقے جاریہ قیامت تک چلنے والا اجر ملنے والا عمل ہے. ایسے بہت سارے طریقے ہیں کہ جن طریقوں سے یہ عمل کیا جا سکتا ہے. اس ترغیب پر امت کے مسلمانوں نے مسجدیں بنائی, آج بھی بنا رہے ہیں, مدرسے بنا رہے ہیں, اور ماشاءاللہ جی مسافر خانے بنا رہے ہیں, لوگوں کی راحت کے لیے پتہ نہیں کیسے کیسے انتظام کر رہے ہیں, جی بلڈنگیں بنا کر اس کی وہ جائیداد وقف کر کے اس کی آمدنیوں کو مسلمانوں کی ضرورتوں کے لیے وقف کر رہے ہیں. اس طرح سے یہ سلسلہ جی 1500 سال سے چلا آ رہا ہے. اللہ جل شانہ نے ہمارے اس ملک میں تقریباً 800 سال تک مسلمان حکمرانوں کو حکومت کرنے کا موقع دیا, اور مسلمان حکمرانوں نے اگرچہ دعوت دین کے کام میں سستی برتی, لیکن جی مساجد کے بنانے میں, خوبصورت سے خوبصورت مسجدوں کے بنانے میں, اور ان مساجد سے ملحق جی زمینوں کے وقف کرنے میں, اور مسلمانوں کی ضرورتوں کے لیے اراضی وغیرہ, زمینیں وغیرہ مسلمان غریبوں کو اور ضرورت مندوں کو دینے میں کسی طرح کی بخالت سے کام نہیں لیا, اور بلکہ صرف مسلمانوں نے نہیں, مسلمانوں کے لیے نہیں, مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں کے لیے بھی بے شمار زمینیں جی مسلمان بادشاہوں نے دی ہے. آج بھی ہمارے اس صوبہ جس کو صوبہ میسور کہا جاتا تھا, اس صوبہ میسور کے سلطان حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی اتنی بے شمار اوقاف ہیں جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا, اور پورے اس علاقے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں جہاں جہاں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی حکومت رہی ہے, اور زمینیں, مسجدیں, مدرسے یہ سب یہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے اوقاف میں شامل ہیں. اور دوران یہ جب انگریزوں کی حکومت یہاں رہی اس دوران میں بھی حیدرآباد دکن کے نواب رہے, بھوپال کے نواب رہے, ایسے ہی جوناگڑھ کے نواب رہے اور ٹونگ کے نواب, یہ سب مسلمان حکمران تھے. ان کی الگ ایک طرف جی وہ انگریزوں کی حکومت چلتی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی ریاستیں قائم تھیں اور یہ آزادی تک ان کی ریاستیں قائم رہی. اور انہوں نے بھی ماشاءاللہ اپنے ہر دور میں جی اوقاف بنائے ہیں اور ماشاءاللہ بہت سارا کام انہوں نے کیا ہے. تو اس لیے اوقاف کی بہت ساری زمینیں ہیں اور یہ زمینیں اللہ معاف فرمائے بڑے افسوس کے ساتھ بلکہ بڑے رنج کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, حکومتوں نے ناجائز قبضے کیے, غیروں نے ناجائز قبضہ کیا. اور صرف غیروں کی شکایت نہیں ہے, خود اپنوں نے اس کے ساتھ میں جو استحصال کیا ہے اور اوقاف کے ساتھ میں جو کھلواڑ کیا ہے اس کا ہم سب کو اندازہ ہے کہ اوقاف کو گویا جی انتہائی غلط طریقے سے استعمال کر بجائے امت کے عموم کو, عام مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کے, کچھ خاص افراد نے زمینوں پر قبضے کر کے اس سے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے. بہرحال آخرت میں اللہ کے سامنے ان کو بھی حساب دینا ہے اور اللہ جل شانہ کے پاس ہر چیز کا حساب کتاب ہوگا. ہم لیکن یہ بہت بڑا زمینوں کا اور اوقاف کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. اور موجودہ جو حکومت ہے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی بڑی خیر خواہ حکومت ہے, مسلمانوں کا بڑا بھلا چاہنے والی حکومت ہے. ان کو مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ ہی ہمدردی ہے, کچھ زیادہ ہی لگاؤ ان کو مسلمانوں سے ہو گیا ہے. اسی وجہ سے تین طلاق کا مسئلہ انہوں نے اٹھایا اور دوسرے مسائل بار بار اٹھاتے رہتے ہیں. اور اسی خیر خواہی کے نتیجے میں آج انہوں نے وقف بل لانے کی کوشش کی ہے, پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا ہے, پھر وہ جو ہے پارلیمنٹ میں بحث کے بعد اس کو جوائنٹ کمیشن کے حوالے کیا گیا ہے. یہ ساری تفصیلات آپ سب کے سامنے ہیں. اس لیے علماء یہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان بھی سلسلے سے بیدار رہیں اور جو ہمارے بزرگوں نے جی آج کے زمانے میں آپ تصور کر کے دیکھیں جو اوقاف ہیں اور شہر کے درمیان میں اور بالکل جی ایسے ایسے مقامات پر جو بالکل جو ہے بہت ساری ایسی جگہیں جہاں حکومت کی بڑی بڑی بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں وہ بھی اوقاف کی جگہوں میں ہیں. تو حکومت یہ چاہتی ہے کہ ان زمینوں پر حکومت کا قبضہ ہو اور پھر اس کو جی الگ الگ طریقے سے اس سے فائدہ اٹھانے یا اپنے لوگوں کو دینے کے لیے وہ زمینیں جی قبضہ کر وہ اپنے لوگوں کو دے کر ان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے. اور اسی کے لیے یہ ترمیمی بل لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ابھی قریب میں ہمارے ہندوستان کے بزرگوں میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کا قریب میں انتقال ہوا, حضرت مولانا سید ولی رحمانی مونگیری رحمت اللہ علیہ. انہوں نے بھی بہت کوشش کر جو موجودہ بل ہے اس کو بڑی محفوظ اور بہت ہی عمدہ بل بنا کر جی اوقاف کی جائیدادوں کی حفاظت کے لیے بہت اچھا کام انہوں نے کیا ہے. لیکن اس میں جھول پیدا کر کے حکومت اس سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے. اس لیے ہم مسلمانوں کو بھی اپنے بزرگوں کی طرف سے چھوڑی ہوئی جائیدادوں اور یہ اوقاف اس کے سلسلے سے فکر مند ہونا چاہیے, حساس رہنا چاہیے اور اس جی اپنی ان جائیدادوں کی حفاظت کے لیے اور امت کے عام طبقے کو امت کے تعلیمی ضرورت ہے. مسلمانوں کے لیے کتنی ضرورتیں ہیں جس میں مسلمان پریشان ہیں کہ اپنا کوئی مسلمانوں کا عمدہ بہتر کوئی کالج نہیں, یونیورسٹی نہیں, کوئی اچھی ہسپتال نہیں, کوئی عمدہ جی علاج کا انتظام نہیں. کینسر کے مریض جی اللہ حفاظت فرمائے, ایک دفعہ کینسر کا مرض لگتا ہے تو پورے گھرانے کو, ایک بیمار کو نہیں کھاتا ہے بلکہ پورے کے پورے گھرانے کو کھا جاتا ہے. جی ایسی کتنی بیماریاں جی ایسی بیماریاں جی امت کے اندر پھیلی ہوئی ہیں اور ایک ایک بیماری کے علاج کے لیے چھوٹا سا مرض جی معمولی سی بیماری ہوتی ہے شوگر کی بیماری, اور شوگر کی بیماری میں کڈنی فیل ہو جاتی ہے تو کڈنی فیل ہونے کے بعد یہ جو جی سلسلہ شروع ہوتا ہے آدمی جی اپنے خون کو بدلانے کا نظام شروع کرتا ہے, इसमें एक तो बीमार फंस जाता है, उस बीमार को लाने ले जाने के लिए उनके रिश्तेदार फंस जाते हैं। घर का एक आदमी कमाता था, अब वो कमाने लायक नहीं रहा, दूसरा जो कमाता है वो हफ्ते में 2 मर्तबा 3 मर्तबा इस बीमार को ले जाने ले आने के लिए वो मशगूल हो जाता है। ये अगर वो हफ्ते में 2 मर्तबा या 3 मर्तबा किसी मजदूरी किसी जगह पर मजदूरी करता है और वहां मजदूरी की जगह से नौकरी की जगह से, आप तसव्वुर करके देखें, कोई नौकर हमारे से हफ्ते के 7 दिन में 3 दिन छुट्टी ले तो हम उसको नौकर बरकरार रखेंगे, उसे नौकरी देंगे, हम उसे कहेंगे जाओ भाई तुम्हारे अलावा कोई और नौकर मिलेगा, उसको हम नौकरी से निकाल देंगे। तो नतीजा वो जो बीमार हुआ उसकी भी नौकरी चली गई और उस बीमार की तीमारदारी करने वाला उसकी भी नौकरी चली गई और पूरे का पूरा घराना और खानदान मोहताजगी फकर तंगदस्ती के दरवाजे पर पहुंच जाता है। एक तरफ घर का निजाम चलना मुश्किल है और दूसरी तरफ जी हर दफा डायलिसिस के लिए जाते हुए जी 1,500-2,000-3,000-4,000 रुपए का खर्च होता है और ये सारा खर्च महीने में जाते जाते पता नहीं कितना हो जाता है। तो सबका अंदाजा और हिसाब लगाया जाए तो पूरा घराना मुश्किलात के तूफान में गिर जाता है और इन मुश्किलात के तूफान में साथ देने वाले कितना साथ दे सकते हैं, मदद करने वाले कितनी मदद कर सकते हैं और सर पर हाथ रखने वाले कितनी देर तक सर पर हाथ रख सकते हैं। इसलिए अगर हम सब एक हसास कौम की तरह और एक उम्मते मुस्लिमा की तरह अपने आप को जगाएं और खुद जागें और उम्मत के इस तरह के मुख्तलिफ दीनी मिल्ली समाजी सियासी जरूरतों के पेश नजर अगर सिर्फ वक्फ की जो अमलाक हैं उन अमलाक का सही इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो भी उम्मत मुस्लिमा मोहताजगी से बाहर निकल जाएगी और माशाल्लाह खुददार कौम बन के अपना पूरा निजाम कर दूसरों का हाथ बटाने के लायक बनेगी। इसलिए बुजुर्गो ये जो जी बिल लाकर मुसलमानों की मोहताजगी उनकी मईशत और उनके माश पर और एक जर्ब लगाने की कोशिश की जा रही है उसको हमें समझना होगा और बेदारी का सबूत देना होगा और अपने आप को एक हसास कौम बनाना होगा। अल्लाह से दुआ फरमाए, अल्लाह जल्ले शानहु हमारे एहसास को बेदार फरमाए और हमें जी गहरी नींद से जगने की तौफीक नसीब फरमाए कि अब तो कम से कम हम जग कर अपने और अपनी उम्मत और अपनी कौम की सेहत सलामती के लिए कुछ न कुछ करने वाले बने। अल्लाह मुझे आपको पूरी उम्मत को तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम